جمعرات 21 جولائی کے سیربین کے ساتھ عادل شاہ زیب کا سلام۔ بھارت کے وزیر داخلہ نے پاکستان پر بھارت میں عدم استحکام پھیلانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اب بھی بھارت میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔
اور میں دو ٹوک شبدوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت میں بھی آتنکواد ہے تو وہ پاکستان کے دوارا اسپانسرڈ آتنکواد ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ جعفری سے خبریں سنیے۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان اسے غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر انڈیا میں کسی بھی طرح کی دہشت گردی ہے تو وہ پاکستان کی حمایت یافتہ ہے۔ ذیشان حیدر۔
وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی لوک سبھا میں کشمیر کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے بار بار پاکستان کا نام لیا اور کہا کہ آج کشمیر کی صورتحال کو بگاڑنے میں اگر کسی کا اہم کردار ہے تو وہ ہمارے پڑوسی کا ہے۔ راج ناتھ سنگھ کا کہنا تھا کہ پاکستان انڈیا کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر انڈیا میں کوئی بھی دہشت گردی ہے تو وہ پاکستان کی حمایت یافتہ ہے، اپنے حالات بہتر بنانے کے بجائے وہ انڈیا کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ شام کے شہر حلب میں 2.5 لاکھ کے قریب افراد خوراک اور دواؤں کی قلت کے باعث بحرانی کیفیت کا سامنا کر رہے ہیں۔ رضا ہمدانی۔
اقوام متحدہ کے ایک سینئر اہلکار جان ایگڈن کے مطابق حکومتی دستوں نے حال ہی میں شہر کے مشرقی حصوں سے آمد و رفت کا واحد زمینی راستہ منقطع کر دیا ہے۔ یہ روٹ باغیوں کے کنٹرول میں تھا۔ اس راستے کے ذریعے بھیجی جانے والی امداد بند ہونے سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس پر قابو پانے کے لیے اقوام متحدہ نے 48 گھنٹوں کی جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ حلب سے آنے والی اطلاعات کے مطابق یہاں روزانہ کئی شہری بمباری اور فائرنگ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔
بنگلہ دیش میں حکومت نے بڑھتی ہوئی اسلامی عسکریت پسندی کے خطرے کو روکنے کے لیے مذہبی رہنماؤں سے مشاورت کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ عبید ملک۔
پہلے مرحلے میں مشاورت کے لیے 7,000 مذہبی رہنماؤں اور اماموں کو بلایا گیا ہے۔ یہ مشاورت ملک میں شدت پسندی کے کئی خطرناک حملوں کے بعد شروع کی گئی ہے۔ گزشتہ جمعے کو حکام نے تمام مساجد کے لیے جمعے کا ایک خطبہ بھی جاری کیا تھا جس میں شدت پسندی کی مذمت کی گئی تھی۔ اب ہر ہفتے سرکاری طور پر تیار کیا گیا جمعے کا خطبہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہزاروں مساجد میں ہونے والے ان خطبوں کی نگرانی بھی کی جائے گی۔ قدامت پسند ملاؤں کے ایک گروہ نے اس کی مخالفت کی ہے اور آئندہ ہفتے اس حوالے سے احتجاج کا اعلان بھی کیا ہے۔
جنوبی افریقہ میں استخاصہ کا کہنا ہے کہ وہ مشہور عالمی ایتھلیٹ آسکر پسٹوریس کو ان کی گرل فرینڈ ریوا سٹین کیمپ کے قتل میں دی گئی 6 سال قید کی سزا کے خلاف اپیل کر رہے ہیں۔ حمیرہ کمل۔
استغاثہ نے 6 سال کی قید کو حیران کن حد تک نرم اور ناانصافی پر مبنی قرار دیا ہے۔ جنوبی افریقہ میں قتل کے جرم کی کم از کم سزا 15 سال قید ہے، تاہم فیصلہ کرنے والے جج کا کہنا تھا کہ اس مقدمے میں سزا کو کم کرنے کے کئی عوامل ہیں، جن میں آسکر پسٹوریس کا یہ دعویٰ بھی شامل ہے کہ انہوں نے ریوا کو چور سمجھ کر فائرنگ کی تھی۔ پسٹوریس کے وکلا نے اس فیصلے کے خلاف اپیل نہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔
بنگلہ دیش کی عدالت نے ملک کی سابق وزیر اعظم اور حزب اختلاف کی رہنما خالدہ ضیاء کے بیٹے کو منی لانڈرنگ کے جرم میں 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ ہارون رشید۔
یہ فیصلہ بنگلہ دیش کی ہائی کورٹ نے سنایا ہے۔ عدالت نے منی لانڈرنگ کے جرم میں خالدہ ضیاء کے بڑے بیٹے طارق رحمان پر $25 لاکھ جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ انہوں نے بدعنوانی اس وقت میں کی جب ان کی والدہ کی جماعت برسر اقتدار تھی۔ بنگلہ دیش میں حزب اختلاف کی جماعت نیشنلسٹ پارٹی کی رہنما خالدہ ضیاء سن 2008 سے لندن میں خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہی ہیں اور ان کے بیٹے طارق رحمان بھی لندن میں ہی مقیم ہیں۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد نیشنلسٹ پارٹی کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔
نائجیریا میں فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ملک کے شمال مشرق میں بوکو حرام کے باغیوں کی قید سے 80 عورتوں اور بچوں کو آزاد کروا لیا ہے۔ فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ آزاد کروائی جانے والی عورتوں اور بچوں کو باغا کے علاقے میں فوجی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، تاہم اب تک آزاد ذرائع سے اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ امریکہ میں حکام نے دنیا کی سب سے بڑی آن لائن پائریسی کی ویب سائٹ چلانے کے الزام میں ایک یوکرینی شخص پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ شراز حسن۔
یوکرینی باشندے آرٹیم بیلن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فائل شیئرنگ ویب سائٹ کے کیس ٹورنٹ کے مالک ہیں اور ان پر منی لانڈرنگ اور کاپی رائٹس کی خلاف ورزی کا الزام ہے۔ انہوں نے گزشتہ 8 برسوں میں $1 کروڑ سے زائد مالیت کی موسیقی اور فلم کو آن لائن غیر قانونی طریقے سے جاری کیا ہے۔ مسٹر ویلن کو گزشتہ روز پولینڈ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکہ کے محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ انہیں امریکہ منتقل کرنے کی درخواست دی جائے گی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ کیس ٹورنٹ دنیا کی 28 زبانوں میں مواد فراہم کرتا ہے اور اس کی مجموعی مالیت $5,40,00,000 سے زائد ہے۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا، شمائل جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت نے مبینہ طور پر روسی حکومت کی سربراہی میں کھلاڑیوں کو ڈوپنگ کی ادویات فراہم کیے جانے پر روسی ایتھلیٹس کی اولمپکس میں شرکت پر پابندی کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ مگر سیربین میں رخ کرتے ہیں آج کے بڑے موضوع کا۔ کشمیر میں جاری کشیدگی اور تشدد کے پس منظر میں انڈیا کا الزام ہے کہ پاکستان اسے غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور وادی میں جاری شورش میں اس کا براہ راست ہاتھ ہے۔ کشمیر میں حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد سے وہاں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور 40 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں میں دونوں ملکوں کے درمیان لفظوں کی جنگ تیز ہو گئی ہے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
کشمیر کی صورتحال پر پارلیمان میں بحث کا جواب دیتے ہوئے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ پاکستان انڈیا کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
اپنے حالات کو سدھارنے کے بجائے وہ پاکستان بھارت کو ڈسٹربلائز کرنے کی اپنی طرف سے برابر کوشش کر رہا ہے، اور میں دو ٹوک شبدوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت میں بھی آتنکواد ہے تو وہ پاکستان کے دوارا اسپانسرڈ آتنکواد ہے۔ ادھیکش مہودیا،
سیکیورٹی فورسز کی جانب سے طاقت کے بے جا استعمال کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے کہا کہ انہوں نے خود فورسز کو انتہائی ضبط سے کام لینے کی ہدایت دی ہے اور ان پیلٹ گنز کے استعمال کی بھی جانچ کرائی جا رہی ہے جن کی وجہ سے وادی میں بہت سے نوجوانوں کی آنکھوں کی یا تو روشنی چلی گئی ہے یا انہیں شدید چوٹیں آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بظاہر کوشش یہ ہے کہ اس کے داخلی مسائل سے توجہ ہٹ جائے۔
شاید اس کی یہ کوشش ہے کہ اس کی جو وفلتائیں ہیں ان وفلتاؤں کی اور سے وہ ساری دنیا کا اٹینشن ڈائیورٹ کر سکے، اور میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارا کشمیر کا رہنے والا نوجوان بھی وہ دیش بھکت ہے، اور ہمارے کشمیر کے نوجوانوں کو کچھ لوگوں نے برگلانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے جن کچھ نوجوانوں کو کشمیر میں لوگوں نے برگلانے کی کوشش کی ہے تو ہم اس سے ان نوجوانوں کو الگ کریں۔
ادھر کانگریس پارٹی کے ایک سینئر لیڈر اور انڈیا کے سابق وزیر داخلہ پی چدمبرم نے کہا ہے کہ کشمیریوں سے الحاق کے وقت جو وعدے کیے گئے تھے انہیں پورا کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ کشمیر کو دستور ہند کے دائرے میں زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جانی چاہیے۔ ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے مسٹر چدمبرم نے کہا کہ وادی کی موجودہ صورتحال کے لیے ریاستی اور وفاقی دونوں حکومتیں ذمہ دار ہیں، اور اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو حالات اور بگڑ جائیں گے۔ مسٹر چدمبرم نے یہ انکشاف بھی کیا کہ انہوں نے وادی میں سیکیورٹی فورسز کو خصوصی اختیارات دینے والا قانون آفسپا کچھ علاقوں سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ فوج اور سیاسی قیادت کو مائل نہیں کر سکے۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے بھی پارلیمان میں کہا ہے کہ وہ کشمیریوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن حالات کے ذرا بہتر ہونے کے بعد۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی ہلاکتوں پر بھارتی میڈیا کے کردار پر اب سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی انڈین اخبار دی ہندو کے دلی کے ایڈیٹر امیت بروا سے، اور پوچھا کہ پاکستان پر کشمیر میں گڑبڑ کی ذمہ داری ڈال دینا کیا یہ بھارت کی ایک اچھی پالیسی ہے؟
جی، پالیسی کی بات نہیں ہے، مجھے لگتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں بلیم گیم چلتا رہتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کچھ بھی ہندوستان میں ہوتا ہے تو پاکستان کی انگلی وہاں سے اٹھتی ہے یا اس طرف سے اٹھتی ہے، لیکن ابھی ایسا ہے کہ جو کشمیر میں جو سچویشن ہے وہ بہت ہی خراب ہے، और अब ये बुरहान वानी के मारने के बाद से जो सिचुएशन बनी है, तो ये सब तमाम चीजें पूरे भारतवर्ष के सामने हैं कि किस तरह से सिचुएशन चल रही है, और पाकिस्तान का जो इंटरफेरेंस है वो अपनी जगह है। अभी कल भी मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि हाफिज सईद और बाकी सब लोग जिहाद की बातें इस्लामाबाद में कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप्स वहां एक्टिव नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि अगर कुछ होता भी है तो किस तरह का रिएक्शन होता है। मुझे लगता है कि जो रिएक्शन इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने दिखाया है बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट है, और जो भी लोग मारे गए हैं और जो लोग इंजर्ड हुए हैं और जिनको पैलेट्स लगी हैं, तो ये बहुत ही सीरियस मामला है और ये सिचुएशन को इसने बहुत ही खराब कर दिया है, क्योंकि एक डेढ़ महीने पहले तक बहुत सारे टूरिस्ट वहां जा रहे थे कश्मीर में, टूरिस्ट अराइवल्स एकदम रिकॉर्ड रहे हैं इस सीजन में, और कुछ ही दिनों के में मतलब एक 20-22 दिन में पूरा मामला बदल गया है।
तो अमित साहब, जिस तरह दूसरे मामलात में सिविल सोसाइटी वो स्टेट पॉलिसीज को चैलेंज करती है, तो उसी तरह कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की आपने जिन जातियों का जिक्र किया, इनको क्यों चैलेंज नहीं किया जाता?
नहीं, चैलेंज किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। काफी एक तबका है हिंदुस्तान में जो कि काफी क्रिटिकल है, पार्लियामेंट में भी डिबेट डिस्कशन हुआ है और काफी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस भी बोले हैं, ऐसा नहीं है कि बात नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये है कि पॉलिसी चेंज क्या है, क्योंकि ये 20-22 साल से हम लोग देख रहे हैं ये रिएक्शन, काउंटर रिएक्शन, कर्फ्यू, ये एक दौर चलता रहा है, तो इस साइकिल को ब्रेक करना और जो सिचुएशन थी उसमें लौटना और अकाउंटेबिलिटी, जो कि जो भी इंसिडेंट्स हुई हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बहुत जरूरी है।
तो सर, इंडिया का जो मीडिया है वो काफ़ी वाइब्रेंट यानी मुतहरिक माना जाता है, तो इस पूरे मामले में आपके ख्याल में कश्मीर में जो कुछ हो रहा है तो उस पर क्या इंडियन मीडिया में उस तरह से एक्टिविज्म है या गायब हो गई है?
एक्टिविज्म की बात नहीं है, जो रिपोर्ट पूरे जो अखबारात हैं प्रिंट मीडिया की खास करके मैं बात करूं कि सब लोग रिपोर्ट कर रहे हैं और कई टेलीविजन चैनल्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं। ये बात सही है कि कुछ हमारे टेलीविजन चैनल्स हैं जो बहुत ही एक जिंगोइस्टिक अप्रोच लेते हैं और पिछले कुछ सालों में उन्होंने काफी जोर पकड़ा है, ये भी एक रियलिटी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक काफी सेक्शन है और आपको मालूम होगा कि सारे जो मेन स्ट्रीम अखबारात हैं उनके रिपोर्टर्स जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, तो बाकायदा उनकी स्टोरीज छप रही हैं, और मुझे लगता है एक डिबेट और डिस्कशन जरूर हो रहा है कि किस तरह का रवैया गवर्नमेंट ने कश्मीर में अडॉप्ट किया है।
एक आम तासुर यह है कि आलमी सतह पर जब कश्मीर की बात आती है और वहां पे जो कुछ हो रहा है, इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, उसमें हमदर्दी का फुकदान है आलमी सतह पर, तो क्या आपके ख्याल में ये पाकिस्तान की जो मुबैना जहादी तंजीमें हैं उनका कश्मीर में जो किरदार है या उन्हें जिस तरह इस्तेमाल किया गया है माजी में, उसकी वजह से है?
जी, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि जो तंजीमें हैं वो पाकिस्तान में एक्टिव हैं, उनके लोग लाइन ऑफ कंट्रोल से आते हैं, उनका टेररिस्ट एक्टिविटीज में जो शिरकत है वो साफ है, तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान की सरकार को इन ग्रुप्स को कंट्रोल करने की बहुत बड़ी जरूरत है, और अगर इस तरह की एक्टिविटीज और जो पब्लिकली डेमोंस्ट्रेशंस हो रही हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से जो जिस तरह का दिन मनाया गया कल, तो इससे साफ है कि अगर ये पाकिस्तान को ये नहीं समझना चाहिए कि अगर ये जो सिचुएशन है वो उनके फेवर में है, ये कश्मीरियों की कंसर्न्स हैं और जो उन्होंने डेमोंस्ट्रेट की हैं, तो मुझे लगता है कि जो इशू है टेररिज्म का और टेररिस्ट ग्रुप्स का जो सपोर्ट है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, वो मुझे लगता है उस पर कंट्रोल जरूर होना चाहिए।
ये थे दिल्ली से सीनियर सहाफी और तजयकार अमित बरोआ। कश्मीर में होने वाली हालिया हलाकतों पर आलमी ममालिक की जानिब से कोई खास रद्द अमल सामने नहीं आया। इसी बारे में मैंने कुछ देर पहले अमरीका में मुकीम दिफाई तजयाकार और पेंटागन के साबिक कंसल्टेंट डॉक्टर एहसान एहरारी से बात की और पूछा कि अगर यही हलाकतें किसी और मुल्क में होती तो क्या आलमी सतह पर फिर भी ऐसे ही खामोशी होती जैसे कि कश्मीर के मामले पर नजर आ रही है?
देखिए, ये कश्मीर में इमरजेंसी ऐसे वक्त में बढ़ रही है जबकि सारी दुनिया मसरूफ है दूसरे मामलों में, सारी दुनिया की तवज्जो आईसीसी की तरफ है, सारी दुनिया की तवज्जो तुर्की में जो हुआ है उसकी तरफ है, और कम से कम यूरोप की तवज्जो अमेरिका के इलेक्शन की तरफ है, تو کشمیر میں کوئی فلسطین میں اور گوا چل رہی ہے, وہاں پہ مار دھاڑ چل رہی ہے, اس میں اس پہ تو لوگ جو ہے کوئی اس بات پہ کشمیر کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے, بلکہ ویسٹرن پیپرز میں میں دیکھ رہا تھا ویسٹرن نیوز پیپر میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے, اگر ذکر ہے بھی تو بہت ہی چھوٹی چھوٹی سرخیوں میں ہے. تو یہ تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ, کشمیر کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے.
تو ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ نے فرمایا کہ توجہ جو ہے عالمی ممالک کی وہ ترکی اور امریکی انتخابات کی طرف ہے, ترکی کی جو سچویشن ہے, لیکن اقوام متحدہ یا دوسرے عالمی ادارے عام شہریوں کی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاکتوں پر احتجاج کیوں نہیں کر رہے؟ ان کا تو کام ہی یہی ہے.
میں سمجھتا ہوں وہاں پہ بھی ان کا پاکستان کی آواز سنی نہیں جا رہی ہے, اس وقت پاکستان کا اثر و رسوخ بین الاقوامی جو ہے سرکلز میں بہت کم رہ گیا ہے, انڈیا کا پریسٹیج بہت بڑھ گیا ہے, اور تو اس لیے جو ہے کشمیر میں جو ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس کو دیکھا جا رہا ہے اس طرح سے کہ پاکستانی کی شرارت ہے, وہ انڈیا محض ریاکشن ہے انڈیا کا, انڈیا صحیح معنوں میں ظلم نہیں کر رہا ہے, حالانکہ صحیح معنوں میں انڈیا کی سیکورٹی فورسز کافی مار دھاڑ کر رہی ہیں وہاں پہ, مگر پاکستان کی طرف سے کم از کم لوگ شک کی نظر سے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں.
اچھا, تو بھارت نے کس طرح یہ مینج کیا ہے کہ عالمی رائے عامہ ان ہلاکتوں کی مذمت نہیں کر رہی؟
وہ اس طرح سے اس نے کیا کہ انڈیا کا پریسٹیج اس ملک کے اندر بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو گڑبڑ ہو رہی ہے کشمیر میں وہ پاکستان کی وجہ سے ہو رہی ہے, ہماری فوجوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے. یہ غلط بیان ہی ہے, مگر صحیح معنوں میں اگر کوئی اس کی طرف صحیح توجہ دے رہا ہے تو اس کے اوپر سمجھے گا کہ یہ انڈیا کے سپن ہے, یہ انڈیا کے ڈپلومیٹک ٹاک ہے یہ, مگر صحیح معنوں میں توجہ نہیں دی جا رہی ہے, اس کے افسوس کے افسوس کی بات یہ ہے. اور انڈیا کا پریسٹیج یہاں پہ زیادہ بڑھ گیا ہے, اور دیکھیے امریکہ کو انڈیا کی ڈپلومیسی کی بہت سخت ضرورت ہے, انڈیا کا رول بہت اہم ہو گیا ہے امریکہ کی نظروں میں چین کے تعلق سے, اور پاکستان کا اثر بہت کم ہو گیا ہے, اور پاکستان کوئی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز کر ہی نہیں رہا ہے, احتجاج کرتا ہے یا یو این میں جو ہے شکایتیں کرتا ہے, تو یہ سب پرانی باتیں لوگ دیکھتے ہیں اس کو, ڈپلومیٹ دیکھتے ہیں اس کو, بولتے ہیں یہ دس اولڈ نیوز, یہ تو پرانی خبر ہے. تو صحیح معنوں میں پاکستان نے کوئی ڈپلومیٹک کیمپین صحیح پاکستانی بہت یا تو کم ہے یا بہت ہی جو ہے انپروفیشنلی کی آئی ہے, پاکستان کا ڈپلومیٹک فرنٹ اچھا نہیں چل رہا ہے, اچھا پاکستان کا ڈپلومیٹک امیج بہت خراب ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, جنوبی ایشیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے واقعات اگر بھارت کو لے لے, بنگلہ دیش, سری لنکا, پاکستان, سبھی ملکوں میں دیکھنے میں آتے ہیں, تو کیا مغربی ممالک نے اس خطے کی ان خلاف ورزیوں پر خاموشی کسی پالیسی کے تحت اپنائی ہے؟
نہیں, پالیسی وہ نہیں ہے, وہ تو بولتا ہے کہ یہ اولڈ نیوز, یہ پرانی خبر ہے, کوئی نئی خبر نہیں ہے. ہر گورنمنٹ ابیوز کرتی ہے, بولتے ہیں کہ بنگلہ دیشی گورنمنٹ کا تو بہت 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 بڑا ریپوٹیشن ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کے لیے کے تعلق سے, انڈیا کا بھی ہے ریپوٹیشن خراب, مگر دیکھتے یہ ہے کہ کمپیریٹیولی جب مقابلتاً پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کو بہت بہتر سمجھا جاتا ہے, چونکہ انڈیا ایک ڈیموکریسی ہے, انڈیا کا پریسٹیج بہت زیادہ ہے ویسٹ میں ان جنرل, مغربی ممالک میں اور امریکہ میں خصوصاً. ابھی مودی آئے تھے یہاں پہ پچھلے جون کو آئے تھے, انہوں نے مشترکہ اجلاس کے سامنے کانگریس کی تقریر بھی کی تھی, تو یہ تمام چیزیں کہ دیکھیے پاکستان کے نہ پرائم منسٹر یہاں پہ آتے ہیں نہ ان کی ویزیبلٹی ہے, کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ پاکستان کی ڈپلومیسی ہے کیا. پاکستان کا جو صحیح معنوں میں پاکستان ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے, حالانکہ پاکستان کا ریکارڈ دیکھیے ٹیررزم کے تعلق سے بہت اچھا رہا, ضرب اچھی چلی, مگر اس کے تعلق سے اگر صحیح معنوں میں پاکستانی کوئی تعریف کر رہا ہے تو جنرل نکلسن آئے تھے وہاں پہ ابھی کراچی میں, کل شاید آئے تھے, انہوں نے تعریف کی, مگر امریکہ کے پریس میں اس کو کوئی کوریج نہیں ہے. تو یا تو کوریج نہیں ہے یہاں پہ پاکستان کے صورتحال کا, پاکستان کے رول کا, یا پھر جو پاکستان کا جو امیج اتنا خراب ہو گیا ہے پچھلے سال کے دوران میں کہ پاکستان کو جو ہے جس کو انگریزی میں بولتے ہیں پاکستان از فیسنگ ان اپ ہل بیٹل, تو پاکستان کا جو ہے کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ڈپلومیٹک فرنٹ میں انڈیا مسلسل پاکستان کو شکست دے رہا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انڈیا جو ظلم کر رہا ہے کشمیر میں اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہے, یا جو بول رہے ہیں ہاں یہ سب پاکستان کی تنظیم ہے.
یہ تھے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری, جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی. خارجہ امور کے بارے میں پاکستانی وزیراعظم کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے بھارتی عدالت میں درخواست دینا بھارت کی طرف سے پوائنٹ سکورنگ ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ہتھکنڈے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق سے متعلق کشیدہ صورتحال سے توجہ ہٹانے کے مترادف ہیں جن میں بھارتی حکام کامیاب نہیں ہوں گے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
آج میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے خارجہ امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کبھی بھی بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں رہا اور اس بارے میں پاکستانی موقف واضح ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا. سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ تمام مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے, لیکن بھارت اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا اور بھارتی قیادت مذاکرات کی میز پر نہیں آ رہی. انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں نہتے افراد پر بھارتی افواج کے مظالم کا معاملہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن کے سامنے لے کر جائے گا. مشیر خارجہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارتی افواج کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں چھرے والی گن استعمال کرنے سے روکنے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالے, جس کے استعمال سے ہزاروں افراد بینائی سے محروم ہو رہے ہیں. پاکستان کی حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے نواز شریف اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے درمیان تعلقات پر تنقید کے بارے میں سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ دونوں وزراء اعظم کے درمیان تعلقات ذاتی نوعیت کے نہیں ہیں بلکہ ریاستی سطح کے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ نریندر مودی دن میں کتنی مرتبہ میاں نواز شریف کو ٹیلی فون کرتے ہیں. پاکستان کو تو اس بات سے مطلب ہے کہ بھارتی وزیراعظم مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کتنی سنجیدہ کوششیں کرتے ہیں. ایک سوال کے جواب میں مشیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنا کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں ہے. سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ چین سمیت دنیا کے دیگر ممالک نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. واضح رہے کہ علیحدگی پسند رہنما برہان وانی کی بھارتی افواج کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ دو ہفتوں سے حالات کشیدہ ہیں اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہاں پر 40 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی وزیراعلی محبوبہ مفتی نے دو ہفتوں سے جاری ہند مخالف تحریک سے نمٹنے کے لیے آج ہند نواز سیاسی گروپوں کا کل جماعتی اجلاس طلب کیا. کشمیر کی سب سے پرانی سیاسی جماعت اور اپوزیشن نیشنل کانفرنس نے تو اجلاس کا بائیک آؤٹ کیا, تاہم کانگریس, کمیونسٹ پارٹی اور دوسرے گروپوں نے اجلاس کے دوران محبوبہ مفتی کو قیام امن سے متعلق تجاویز پیش کی. جہاں ایک طرف وادی میں حکومت قیام امن کی پالیسی سے متعلق تذبذب کا شکار ہے, وہیں علیحدگی پسندوں نے جلوسوں پر اور عوامی رابطوں پر لگی پابندی ہٹانے کا مطالبہ دہرایا ہے. تازہ تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
مسلسل کرفیو, فون اور انٹرنیٹ پر پابندی اور ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے کشمیر کے حالات میں پوری بحالی کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. علیحدگی پسندوں نے فوجی قانون, آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کو ختم کرنے سمیت کئی نکات پر مشتمل مطالبات کی جو فہرست جاری کی تھی, اس کو حکومت نے نظر انداز کیا ہے اور قیام امن کے لیے کئی متبادل راستوں کی تلاش جاری ہے. وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی طرف سے آج بلائی گئی کل جماعتی کانفرنس انہی کوششوں کا ایک حصہ تھی.
امید کرتی ہوں کہ جو آپ لوگ یہاں ہمیں باتیں کریں گے, جو ہم سے کہیں کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی ان کے بارے میں بات کریں گے, تاکہ آنے والے وقت میں خدا نہ خواستہ اس قسم کے حادثات نہ ہو جائیں.
اجلاس میں سبھی سیاسی جماعتوں نے شرکت کی, تاہم بڑی اپوزیشن پارٹی نیشنل کانفرنس نے اس کا بائیکاٹ کیا. نیشنل کانفرنس کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ محبوبہ مفتی اور ان کی حکومت چار دیواری میں بیٹھ کر مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں, اس لیے یہ اجلاس ایک لا یعنی عمل ہے.
کلنگز کا سلسلہ رک جائے, اس کے بعد جو پولیٹیکل رول نارمل سی کو پیدا کرنے کے لیے رہے گا اس میں ہم اپنا ہاتھ ضرور بٹائیں گے, لیکن حالات یہاں تک پہنچانے میں اگر کسی کا رول رہا ہے وہ موجودہ حکومت کا رول رہا ہے. حالات کو ٹھیک کرنے میں یا درست کرنے میں بھی سب سے بڑی ذمہ داری ان کی بنتی ہے.
دریاسنا علیحدگی پسند رہنما سعید علی گیلانی نے پھر ایک بار حکومت سے کہا ہے کہ کرفیو اور عوامی مظاہروں پر نافذ پابندی کو ہٹایا نہ گیا تو حالات مزید کشیدہ ہو جائیں گے. مسٹر گیلانی اور دیگر علیحدگی پسند رہنماؤں نے پھر سے چار دن تک ہڑتال کی اپیل کی ہے. سری نگر, بارہمولہ, بڈگام اور گاندربل میں آج اسکول کھولنے کے حکم نامے پر حکومت کی سخت تنقید کی جا رہی ہے. یہ اعلان ایسے وقت کیا گیا تھا جب کشمیر کے سبھی 10 اضلاع میں کرفیو اور ناکہ بندی جاری ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکاری اعلان کے باوجود آج اسکول بند ہی رہے. اس دوران ہسپتالوں میں زیر علاج چھوٹے بچوں اور نوجوانوں کی آنکھوں میں لگے چھروں یا پیلٹس پر عالمی ردعمل کے بعد حکومت ہند نے پیلٹ گن کے استعمال پر نظر ثانی کرنے کا اعلان کیا ہے. بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ میں بتایا کہ 2010 میں پیلٹ گن سے 6 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے تھے.
ہمیں نہیں چاہیں گے کہ ہم کوئی جتنا ہم واٹر کینن کا پریوگ کر سکتے ہیں, ٹیئر گیس کا پریوگ کر سکتے ہیں کراؤڈ کے اوپر, تو وہ کرنا چاہیے. میں نے یعنی وائلنٹ یعنی کوئی ماپ رہتا ہے اسے روکنے کے لیے ایک ڈیموکریٹک کنٹریز میں یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. ترنت بلٹس کا پریوگ کرنا یہ اچت نہیں ہے.
قابل ذکر ہے کہ 8 جولائی کو حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کی پولیس کے ساتھ مبینہ جھڑپ میں موت کے بعد بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کے جنازے میں جانے کی کوشش کی, جس کے دوران پولیس اور بھارتی فورسز نے ان پر فائرنگ کی. ابھی تک غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 45 لوگ مارے گئے ہیں, لیکن حکومت کا اصرار ہے کہ صرف 34 افراد کی موت ہوئی ہے. ہسپتالوں میں سینکڑوں زخمی ہیں, جن میں سے اکثر بچے ہیں جن کے چہرے اور آنکھوں میں چھرے یا پیلٹس لگے ہیں. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
برطانیہ کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ جبرالٹر کے قریب برطانوی علاقے میں بحری مشقوں کے دوران اس کی ایک جوہری توانائی سے چلنے والی آبدوز کو بیرونی سطح پر معمولی نقصان پہنچا ہے. سیر بین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں,
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
اور اب سنیے کھیلوں کی خبریں عبدالرشید شکور سے.
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کل سے اولڈ ٹریفرڈ میں شروع ہو رہا ہے. پاکستانی لیگ اسپنر یاسر شاہ کے بارے میں ٹیم مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ وہ فٹ ہیں اور ٹیسٹ میچ کھیلیں گے. آج ٹیم کی پریکٹس کے دوران بیٹنگ کرتے ہوئے گیند ان کے کندھے پر لگی, جس کے بعد ان کا اسکین کرایا گیا تھا. 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. اس نے لارڈز میں کھیلا گیا پہلا ٹیسٹ میچ 75 رن سے جیتا تھا. انگلینڈ نے اپنے 14 رکنی اسکواڈ میں جیمز اینڈرسن اور بین اسٹوکس کو شامل کیا ہے. یہ دونوں فٹ نہ ہونے کے سبب پہلا ٹیسٹ میچ نہیں کھیلے تھے. اولڈ ٹریفرڈ میں انگلینڈ کا ریکارڈ خاصا متاثر کن ہے. 2001 میں پاکستان سے شکست کے بعد سے انگلینڈ کی ٹیم اولڈ ٹریفرڈ میں ناقابل شکست ہے. اس عرصے میں اس نے 7 ٹیسٹ میچز جیتے ہیں اور 2 ڈرا ہوئے ہیں. کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت نے ریو اولمپکس میں روسی ایتھلیٹس کے حصہ لینے پر پابندی کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے. واضح رہے کہ ڈوپنگ رپورٹ کے بعد عالمی ایتھلیٹکس فیڈریشن نے روسی ایتھلیٹکس فیڈریشن کو معطل کر رکھا ہے. روسی فیڈریشن اور 68 ایتھلیٹس نے پابندی کے فیصلے کے خلاف کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت میں اپیل کی تھی. ویسٹ انڈیز اور بھارت کی کرکٹ ٹیمیں آج سے اینٹیگا میں پہلے ٹیسٹ میچ میں مد مقابل ہیں. اس سال ورلڈ T20 کے سیمی فائنل کے بعد دونوں ٹیمیں پہلی مرتبہ آمنے سامنے ہیں, لیکن ویسٹ انڈیز کے کئی کھلاڑی جو اس فائنل میں کھیلے تھے ٹیسٹ اسکواڈ کا حصہ نہیں ہیں. ویسٹ انڈیز کی ٹیم نئے اوپنر, نئے وکٹ کیپر اور نئے فاسٹ بالرز کے ساتھ میدان میں اترے گی. کین ولیمسن کی قیادت میں نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلنے زمبابوے پہنچ گئی ہے اور کل سہروزہ میچ سے وہ دورے کا باقاعدہ آغاز کرے گی. پہلا ٹیسٹ میچ 28 جولائی سے بولاوایو میں کھیلا جائے گا. سیم ایلرڈائز کو انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم کا نیا مینیجر بنائے جانے کا امکان ہے. وہ اس وقت انگلش پریمیئر لیگ میں حصہ لینے والی سنڈرلینڈ کی ٹیم کے مینیجر ہیں.
کھیلوں کی خبریں آپ سن رہے تھے عبدالرشید شکور سے. سیربین ابھی جاری ہے. سیربین میں آگے آپ کو سنوائیں گے ملتان میں اپنے بھائی کے ہاتھوں غیرت کے نام پر قتل ہونے والی سوشل میڈیا کی مقبول پاکستانی شخصیت قندیل بلوچ کے والدین سے خصوصی گفتگو. اب وقت ہوا چاہتا ہے خبروں کے خلاصے کا, جو کہ پیش کر رہی ہیں شمائلہ جعفری.
کہنا ہے کہ پاکستان اسے غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اگر بھارت میں کسی بھی طرح کی دہشت گردی ہے تو وہ پاکستان کی حمایت یافتہ ہے. بنگلہ دیش کی عدالت نے ملک کی سابق وزیراعظم اور حزب اختلاف کی رہنما خالدہ ضیاء کے بیٹے کو منی لانڈرنگ کے جرم میں 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ جنوبی افریقہ میں استغاثہ کا کہنا ہے کہ وہ مشہور عالمی ایتھلیٹ آسکر پسٹوریس کو ان کی گرل فرینڈ ریوا سٹین کیمپ کے قتل میں دی گئی 6 سال کی قید کی سزا کے خلاف اپیل کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں حکومت نے بڑھتی ہوئی اسلامی عسکریت پسندی کے خطرے کو روکنے کے لیے مذہبی رہنماؤں سے مشاورت کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ شام کے شہر حلب میں 2.5 لاکھ کے قریب افراد خوراک اور دواؤں کی قلت کے باعث بحرانی کیفیت کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
بی بی سی اردو کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات میں غیر سرکاری تنظیم دی اویکننگ نے عورت مخالف روایات کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سوات میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران غیرت کے نام پر 7 خواتین سمیت 8 افراد کو ہلاک کیا گیا ہے۔ تفصیل سوات سے سید انور شاہ کی اس رپورٹ میں۔
یہ مظاہرہ سوات میں ایک غیر سرکاری تنظیم دی اویکننگ کی جانب سے خواتین پر تشدد اور انہیں غیرت کے نام پر قتل کرنے کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ تنظیم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عرفان حسین بابک کے مطابق سال 2016 میں خواتین پر تشدد کی شرح بہت زیادہ ہے اور جنوری سے لے کر جولائی تک سوات میں 32 خواتین اور 2 مرد غیرت کے نام پر قتل ہوئے۔
ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم مردوں کو زیادہ سے زیادہ آگاہ کریں خواتین کے حقوق کے حوالے سے، تاکہ وہ گھروں میں اپنی خواتین کو اتنی سپیس دے سکے کہ وہ صرف بات کر سکے اپنے گھروں کے اندر۔ اور اس میں ہمیں معاشرے کی طرف سے کئی دفعہ ہمیں مطلب برے ناموں سے بھی بلایا جاتا ہے، کئی دفعہ دھمکیاں بھی ملتی ہیں فیملیز کی طرف، چیلنجز ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا یہ مشن ہے کہ یہاں کے جتنے مرد ہیں ہم ان کے ساتھ کام کریں، ان کے ساتھ ہم نے گروپس فارم کیے ہوئے جس میں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں تاکہ وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے آگاہ ہوں اور ان کو سپیس دے سکے۔
سوات کی خواتین تشدد اور غیرت کے نام پر قتل میں اضافے کے بعد عدم تحفظ کا شکار ہے۔ اس حوالے سے غزال رحمان کے مطابق ہمیں افسوس ہے کہ حکومت نے اس سلسلے میں مانی خیز خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔
ہم بھی ریکور فیل نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خواتین کو کسی بنیاد پر قتل کر دیا جائے۔ جس طرح جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹ ہوتے ہیں، جو وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سب کے برابر ہوتے ہیں۔
سوات میں کم عمری کی شادی کے خلاف کام کرنے والی حدیقہ بشیر نے بی بی سی کو بتایا کہ جب کوئی عورت اپنے حق کے لیے آگے آتی ہے تو اسے غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے۔
جب بھی کوئی اچھا کام کرتی ہے تو ان کو قتل کیا جاتا ہے، اور وہ بھی غیرت کے نام سے۔
قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین کے قتل اور تشدد میں ملزمان کو سزائے نہ ملنے کی بڑی وجہ گواہوں کی عدم دستیابی اور مقامی جرگے ہے، جو غیر قانونی طور پر معاملے کو صلح کے نام پر رفع دفع کر دیتے ہیں۔ خیال رہے کہ سوات میں حالیہ کچھ دنوں سے خواتین پر تشدد اور انہیں غیرت کے نام پر قتل کرنے کے واقعات میں تیزی دیکھی جا رہی ہے، جس کی بنیادی وجہ مؤثر قانون سازی کا نہ ہونا بتایا جاتا ہے۔
قندیل بلوچ کے ایک بھائی اعتراف جرم کے بعد اب پولیس کی حراست میں ہے، تاہم ان کے والد نے ایک دوسرے بھائی کو بھی قندیل کے قتل کے مقدمے میں نامزد کیا تھا۔ نامہ نگار صبح اعتزاز نے قندیل کے والد سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام ایف آئی آر میں کیوں درج کرایا۔
فوج میں تھا، اپنی کرتا ہوتا
بیٹا ہے، فوج میں ہے، کہتا تھا کہ شادی کر لو نہیں تو میری بہن نہیں ہو۔
بس نہ تو میری بہن نہیں، میں نہیں بولتا، میں نشے میں تھا،
میں نشے میں تھا، ان کی ناراضگی کی وجہ سے میں نے ناجائز اس کا نام لے لیا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ملوث نہیں تھا،
انہیں کوئی نہ آنا چاہیے نہ کچھ آئے۔
تے مشہوری تے اپنی جگہ جو بھی میڈیا جو کرے سی، کس طرح دی تی سی تہاڈے نال کی رشتہ سی، کس
طرح دی؟
بیٹی بھی تھی، جگری دوست بھی تھی، بیٹا بھی، ایک اچھے سے اچھے بیٹے سے اچھی بیٹی، میں کیا بتاؤں،
پوتر بھی تھا اچھے
گنے۔ اس کی شخصیت بہت مشہور تھی لیکن متنازع بھی تھی، تو کچھ لوگ ناراض ہوتے تھے، غصے ہوتے تھے، اس کو بھی خود کافی ان چیزوں کے ساتھ نمٹنا پڑا تھا۔ آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہتا تھا کوئی کہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ایسا کوئی تانا دیتا ہے؟
نہیں نہیں، اچھا جنہوں نے کبھی گال تھی نا، کبھی لوگ بڑکن۔
جب سے عبد القوی والی بات ہوئی ہے تب سے لوگوں نے شکایتیں لگانا شروع کر دی ہیں، انہوں نے بھڑکایا ہے کہ اس کا پہلے شوہر ہے، وہ تو خود ہی مان گئی تھی کہ وہ طلاق یافتہ ہے، لیکن وہ اس کو میڈیا پر لے آئے اور اسے کہا کہ گلے کرے، شکایتیں کرے،
گلے کر
آپ نے یہ سوچا کہ یہ سب ابھی سب شروع ہوا تھا تو کیا یہ وجوہات تھی جن کی وجہ سے قندیل قتل ہوگی؟ کیونکہ قندیل تو بہت عرصے سے میڈیا اور یہ سوشل میڈیا پہ کام کر رہی تھی تو ابھی کیوں ایسا
ہو گیا؟ اسے چھوٹے درد پہ
پہلے ارادہ ہو گیا ہوگا اس چھوٹے کا، لوگوں نے اسے بھڑکا دیا ہوگا۔ جب قندیل یہاں آئی وہ بھی یہاں آیا، ہمیں کوئی علم نہیں کہ وہ اس ارادے سے آ رہا ہے۔
امداد صاحب کو علم نہیں تھا ابھی تو یہ ارادے سے آ رہا ہے، مفتی قوی کے ارادے سے یہ جھگڑا
اٹھا۔ مفتی عبدالقوی کے نام پہ جھگڑا اٹھا پاکستان میں، اس جھگڑے میں سب کچھ ہو گیا۔ وہ ڈری ہوئی تھی، کئی بار یہ کہتی تھی کہ اگر کوئی گھر کے باہر میرا پوچھتا ہے تو اسے پوچھو کون ہے،
تو جواب جرے نا انہوں نے دے تو کون ہے۔
ابھی آپ کی کیا توقعات ہیں اس تفتیش سے؟ ایک طرف تو آپ کی بیٹی جو ہے وہ آپ سے کھو گئی، دوسری طرف آپ کا جو بیٹا ہے اس کو سزا ہو سکتی ہے اس قتل میں؟
کھو جائے کھو جائے، میں تو کہتا ہوں جی بدلتے بنو کمار دوں کیوں سیدھی بنو کمار دوں
ہو جائے ہو جائے، میں تو کہتا ہوں کہ اسے جہاں نظر آئے گولی مار دو۔ میری مسکین کو دبا دیا، ابا اما اوپر بے ہوش تھے، اس نے شور بھی مچایا ہوگا، اما کو بلاتی ہوگی، ابا کو بلایا ہوگا۔ ہمیں درد نہیں، ہمیں بہت تکلیف ہے۔
یہ تھے قندیل بلوچ کے والد۔ نامہ نگار صبح اعتزاز نے ان کی والدہ انور بی بی سے بھی بات کی اور پہلے ان سے یہ پوچھا کہ جس دن قندیل بلوچ کی موت واقعہ ہوئی اس روز ہوا کیا اور یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟
بھائی کے ساتھ ان شام کی روٹی کھا دی بیلی کھل دی علی نے بیٹھی اون تے علی نے بیٹھا کوئی ہوں بیلی سا کو بجھاونی نہیں دیتی بیلی مائیں دا برا من گیا بیٹھا۔
اس نے بھائی کے ساتھ شام کا کھانا کھایا، اس نے ہمیں محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ قندیل کا برا چاہ رہا ہے۔ بہن بھائی جیسے پیار کرتے ہیں دونوں ویسے ہی تھے۔ وسیم کے ساتھ میرے دل میں کوئی شک نہیں پڑا کہ میرا بیٹا میری بیٹی کے ساتھ یہ کرے گا۔ میں اور میرا شوہر سو گئے، ہم وہ دودھ پی چکے تھے جس میں نشہ ملا کے دیا تھا ہمیں۔ صبح قندیل کو آواز دی کہ بیٹا ناشتہ کر لو، پہلے وقت پر اٹھ جاتی تھی پر وہ نہیں اٹھی۔ میں نے سوچا جا کر دیکھوں یہ کس طرح کی نیند آئی ہوئی ہے اس کو۔ سفید چادر اوڑھ کر پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کے چہرے سے چادر اتاری، سارے چہرے پر نشان تھے، زبان کالی، ہونٹ کالے۔ میں وہیں ختم ہو گئی۔ ہماری ہمسائی آئی، پوچھا کیوں پیٹ رہی ہو؟ اس نے قندیل کو دیکھا تو وہ بھی رو پڑی، کہنے لگی یہ کیا ظلم ہو گیا، یہ کس نے کیا؟ میں نے کہا وسیم نے کیا، ظاہر ہے وہ ہمارے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا، اسی نے کیا ہوگا۔
پہلے بھی وسیم کوئی بات کر چکا ہے یا کوئی شکایت کر چکا ہے اس کے بارے میں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا؟ یہ سب
وسیم آیا تھا دنیا نے حالات مطابق،
جیسے آج کل حالات چل رہے تھے وسیم آیا تھا۔ اس کی کسی دوست یا بھائی سے بات ہوئی تھی، کسی نے بتایا کہ وسیم قندیل کو مارنے لگا ہے۔ جب قندیل کو پتا لگا تو اس نے کہا بڑا آیا مجھے مارنے والا۔ میں نے اور اس کے باپ نے وسیم کی ملامت کی کہ اس لیے بڑے ہوئے ہو کہ بہن کی جان لے لو۔
اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیں، وہ کیسی بیٹی تھی، کیسی بہن تھی، آپ کے ساتھ کس طرح سے اس کا رشتہ تھا، تعلق تھا؟
ماں بیٹی نے میری دکھ سکھ ونڈے نا، دل دراز ایک بے کو دسے نا ماں بیٹی۔
ماں بیٹیاں دکھ سکھ بانٹتی ہیں، دل کے راز بتاتی ہیں۔ وہ مجھے بتاتی تھی کہ تیری بیٹی نے بہت محنت کی ہے اور وہ بہت اوپر چلی گئی ہے، اور میں کہتی تھی اچھا قندیل اللہ تم کو کامیاب کرے۔ اس دفعہ آئی تو کہہ رہی تھی تیری بیٹی کے دکھ ختم ہو گئے ہیں، شاہ صدر الدین میں جو میری برائی کرتے ہیں ان کو بعد میں پتا چلے گا کہ قندیل کیسی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری ترقی کا ٹائم آ گیا ہے۔
قندیل ڈھیلی ہے، بدنام ہے، انہوں بعد پتا لگ قندیل کیسی۔
تو قندیل مدد کرتی تھی نا، کیونکہ حالات ابھی ٹھیک نہیں، آپ کے جو میاں ہیں وہ بیمار ہیں۔
ہاں بیٹا سا ہے تو پیچھے غریب ہے نا، غریب خاندان ہے ایسا۔
ہاں ہم پیچھے سے بہت غریب ہیں، ہمیں بیٹی سہارا دیتی تھی۔ بیٹے شادی شدہ ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہیں، وہ ہمارا خیال نہیں رکھتے تھے۔ وہ ہمیں پیار کرتی تھی، گاؤں سے یہ کہہ کر یہاں لے کر آئی تھی کہ آپ کا خرچہ اٹھا سکتی ہوں۔
قندیل ویسے تو میڈیا میں کافی سالوں سے تھی، یہ کام کافی دیر سے کر رہی تھی، تو آپ نے کبھی سوچا کہ یہ سب واقعہ ابھی کیوں ہوا؟
پہلے سکون،
پہلے تو سکون تھا، یہ جو مہینہ ہے نا رمضان والا، اس میں شور شرابہ مچا، غلط تصویریں غلط باتیں پھیلی، اسی وجہ سے ہوا۔ بھائی پاگل ہو گیا، اس کے دوست تانے دیتے تھے کہ یہ تیری بہن ہے۔
ماں باپ تو خوش آ سکتے، باقی جی میں سردے ودے ان سردے ودے،
ہم تو خوش تھے، اس کے ماں باپ تو خوش تھے، باقی جو جل رہے تھے انہوں نے اپنا کام کر دکھایا، محنت کر کر کے آگے چلی گئی، ہم تو خوش تھے اس کے ساتھ۔
میری محنت کر 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 تو میری بہت چلی گئی، سب خوش ہے سر۔
یہ مرحلہ ایسا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ آپ کھو چکی ہیں،
تکلیف تھی،
اور بیٹا جو ہے اس کو قتل کی سزا ہو سکتی ہے، تو اب آپ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں کہ کیا بیٹی تو چلی گئی اس دنیا سے، تو بیٹے کو آپ سوچ رہی ہیں معاف کرنے کے بارے میں؟
سزا ملنی چاہیے، غلطی ہے نا، نہ جائز نہ قتل کی تھی، کیوں کی تھی نا؟
میری لائق بچی مردوں کی طرح بہادر لڑکی تھی، کیا قصور کیا تھا اس نے؟
کیوں دنال اتنا بدگی کی تھی، کیا قصور کیا نا اس نے؟
پاکستان کی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے حقائق جاننے والے مشن کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مری کی رہائشی ماریا صداقت نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ اسے جلا کر ہلاک کیا گیا تھا، اور اس معاملے میں پولیس کی تحقیقات میں خامیاں تھیں۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے امبر شمسی۔
اس سال مئی میں ماریا صداقت کو مبینہ طور پر رشتے کے تنازع کی وجہ سے پانچ ملزمان نے ان پر تشدد کے بعد آگ لگا کر کھائی میں پھینک دیا تھا۔ ماریا کو زخمی حالت میں اسلام آباد کے پیمز ہسپتال لایا گیا تھا، جہاں وہ کچھ روز بعد انتقال کر گئی تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک تفتیشی ٹیم کا حکم دیا تھا، جس نے اس واردات کو خود سوزی قرار دیا تھا، اور اس کے بعد مقدمے میں گرفتار ہونے والے چار ملزمان کو ضمانت کے بعد رہائی مل گئی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اپنے طور پر ایک مشن تشکیل دیا، جس کے تین رکن ہیں۔ بار ایسوسی ایشن کی سابق صدر اور اس مشن کی رکن آسمہ جہانگیر نے بی بی سی اردو کو بتایا،
یہ دیکھنا کہ آیا انویسٹیگیشن جو ہے وہ صحیح ہے، عورت کی کیریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کے جلنے کے بعد یا مرنے کے بعد یا مرڈر کے بعد یا خودکشی کے بعد یا جس طرح بھی ہو، اور تیسرا آیا فیملی جو ہے اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا۔
کامران مرتضیٰ بھی اس مشن کے رکن ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس کیس میں سب سے بڑا مسئلہ مبینہ خودکشی کے طریقے پر ہے۔
اگر اس کی خودکشی ہو تو وہ اس کو خودکشی کرنے کے لیے، ایک تو یہ عام طور پہ خواتین جو ہے نا یہ طریقہ اختیار نہیں کرتی مرنے کے لیے یا خودکشی کرنے کے لیے، چلے وہ اگر اس نے ایک طریقہ اختیار کر بھی لیا، تو پھر اگر اس کے پاس گھر کے اندر خودکشی کرنے کا موقع موجود تھا تو باہر آ کے یہ اپنے آپ کو آگ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک ایسی بات تھی جو آنسر نہیں ہو رہی تھی ہم سے۔ اچھا پھر کب، جب کوئی آگ لگاتا ہے اپنے آپ کو، ہاتھ اس کے جلنے ضروری ہوتے ہیں، اور اس میں ہاتھ جلتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آگ ہمیشہ اوپر کی طرف جو ہے وہ جاتی ہے، تو اگر وہ بھاگ رہا ہے تو اس کا چہرہ بھی جلتا ہے، یہ اس بات کو بھی، یہ بات بھی آنسر نہیں ہوئی۔
آسمہ جہانگیر نے مزید بتایا کہ ماریا کے ہلاک ہونے سے پہلے ان کے آخری بیان سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اسے پکڑ کر جلایا گیا تھا۔
تو اپنا اس بچی کا بیان ہے، کیونکہ وہ 40 گھنٹے جلنے کے بعد زندہ رہی، اس نے یہ کہا کہ چار لوگوں نے مجھے زمین کے اوپر لٹا کے، میرے کسی نے دو ہاتھ پکڑے تھے، دو نے ٹانگیں پکڑی تھی، اور مجھے جلایا۔ تو یہ کروبریٹ کرتی ہے جو رپورٹ ہے، میڈیکل رپورٹ۔
ان کا مزید الزام تھا کہ پولیس کی تحقیقاتی ٹیم نے ان کے ساتھ نہ اپنی رپورٹ شیئر کی اور نہ کئی فون کال کے بعد ان سے بات چیت کی۔
میں سمجھتی ہوں ایجنڈے کے ساتھ ہی گئی تھی، میں بالکل اس میں دو رائے نہیں رکھتی ہوں، کیونکہ اگر آپ نے جی آئی ٹی بنانے کی آپ کو کیا ضرورت تھی، جب پہلے ٹھیک ٹھاک انویسٹیگیشن چل رہی تھی، اور ہم نے پہلے کہا کہ یہ ٹھیک انویسٹیگیشن چل رہی ہے، پھر مجھے بتائیں کہ مجھے آج تک نہیں نظر آیا جو ڈی این اے کرایا، جو ویسے فورینزک کرایا، وہاں سے چیزیں تو لے گئے تھے فورینزک کی اٹھا کے، اس کی رپورٹ تو ہمیں نظر نہیں آئی۔ ہم گئے پولیس اسٹیشن، گئے مری کے پولیس اسٹیشن، گئے آئی او کو ملنے کی کوشش کی، ان سے 10 دفعہ فون کیا کہ بھائی آپ کوئی ہے ہمیں دے دیں، پھر پولیس رپورٹ ہمیں کسی اور وکیل نے نکلوا کے دی۔
پاکستان کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے حقائق جانے والے مشن کا کہنا ہے کہ وہ ماریا کہلے خانہ کو مفت وکیل فراہم کریں گے، اور اس کیس کو خواتین کے ساتھ تشدد کے کیسز کے لیے مثال بنائیں گے۔ برشمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اب آپ کے پیغامات پر مبنی ہفتہ وار پروگرام آپ کی بات، ترتیب و پیشکش صبر احمد۔
اردو کے تمام سننے والوں کو صبر احمد کا سلام۔ آغا
آغاز کرتے ہیں ترک عوام کے لیے دبئی سے موصول ہونے والے اس پیغام سے.
محمد رحمان دبئی کرتا ہوں ترک کے غیور عوام کو جو امریت کو پیروں پر رون ڈالتے ہیں, جبکہ اس کے برعکس میں افسوس کرتا ہوں اپنے قوم پر جو پوسٹر لگا کے ان کو دعوت دیتے ہیں.
بڑے ہی سخت الفاظ میں انہوں نے فوجی بغاوت کی مذمت کی, اور اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے قبائلی علاقے کرم اجلسی سے یہ اگلی کال سنتے ہیں.
یہ جو ترک میں جمہوری حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی اور خون خرابہ ہوا, ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. جتنا ہم کو اپنا ملک پاکستان عزیز ہے, اتنا ہی ترکی اور طیب اردوغان عزیز ہے.
گزشتہ ہفتے غیرت کے نام پر قتل کیے جانے والی پاکستانی ماڈل قندیل بلوچ کے مارے جانے پر ہمارے سامعین کیا پیغامات بھیجتے ہیں, آپ بھی سنیے.
میرا نام تہذیب ہے. قندیل بلوچ کا جو قتل کیا گیا, آپ کی میں شدید مذمت کرتی ہوں. میرے حساب سے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. غیرت کے نام پہ آئے دن جو پاکستان میں قتل و غارت کی جا رہی ہے, وہ کسی طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہماری حکومت کو اس حوالے سے اہم اقدامات کرنے چاہیے, ایسے فیصلے کرنے چاہیے تاکہ یہ چیز جو ہے نہ ہو اور ایسا کرنے والے عبرت کا نشانہ بنے. کیونکہ قندیل بلوچ جو ہے وہ ایک صرف واحد ایسی عورت نہیں جس کا ایسا کیا گیا. آئے دن قتل ہوتے ہیں غیرت کے نام پہ, اور قندیل بلوچ خاص طور پہ اس کو کہتے ہیں غیرت کے نام پہ اس کو قتل کیا گیا. لیکن قندیل کو قندیل بنایا کس نے؟ ہم نے, اس معاشرے نے, ان لوگوں نے اس کو قندیل بنایا.
میں اسد بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. دیکھیں یہ قندیل کا جو واقعہ ہوا ہے یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. ہمارے معاشرے میں کوئی بھی جو اس معاشرے کی ریت سے ہٹ کے چلنے کی کوشش کرے وہ اس معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکتا, چاہے وہ سلمان تاثیر ہو یا چاہے وہ قندیل بلوچ ہو.
چلتے چلتے صبح سندھ سے پاکستانی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو اور وزیر اعظم پاکستان نواز شریف سے مخاطب ہمارے ان سامع کو بھی سن لیتے ہیں.
میں علی حسن دادو سے بات کر رہا ہوں, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران اور بلاول کو, میاں صاحب کو کشمیریوں کے لیے آواز بلند کریں, وہ اب بہت مشکل صورتحال میں ہیں.
یہ تو تھے علی حسن جو کہ صبح سندھ سے کال کر رہے تھے. سنیے کہ صبح بلوچستان سے ایک سامع جن کا نام ظفر اللہ ہے پاکستانی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو کیا پیغام دے رہے ہیں.
پاکستان ضلع پشیم کلی سر خانزن سے بول رہا ہوں. پاکستان کے کرکٹ چیئرمین شہریار خان سے حوالے سے کہہ دو کہ آپ پاکستان کے کرکٹ کھلاڑی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم میں کیوں شامل نہیں کریں گے؟ کیا صوبہ بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے یا اور کیا مسئلہ ہے؟ پاکستان کے ہر کھلاڑیوں میں بہت ٹیلنٹ ہے, مہربانی کر کے بلوچستان کے کرکٹ کھلاڑی ضرور شامل کر لو قومی ٹیم میں.
اور کرکٹ سے ہی دلچسپی رکھنے والے ایک سامع جو کہ صبح سندھ سے کال کر رہے ہیں, پاکستانی ٹیم کو حالیہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستانی ٹیم کی جیت پر پیغام بھیج رہے ہیں.
میں میر محمد ورفت بات کر رہا ہوں گاؤں کچا ڈسٹرکٹ جامشورو سے. میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کو انگلینڈ میں شکست دینے پر مبارکباد دیتا ہوں.
چلیں تو مبارکباد دی اپنی ٹیم کو. اب علاقائی مسائل کی جانب آتے ہیں, اور صبح پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے لیے صبح پنجاب کے رہائشی کا پیغام.
میرا نام محمد ایاز زلمی والی سے بول رہا ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے علاقے کا چبنگ خیل ویسور میں آئیں اور دیکھیں کہ آپ کا جو پروگرام تھا واٹر سپلائی عوام کو پانی مہیا کرنا, اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ پائپ لائنیں تو بچائی گئی ہیں, دو تین سال گزرنے کے باوجود بھی پانی ان میں نہ بہہ سکا. یہ کیسی حکومتیں ہیں کہ اپنے کسی کام کے لیے پیسے تو دیتے ہیں لیکن پوچھتے نہیں کہ وہ کام ہو گیا ہے یا نہیں.
وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے شکایت کر رہے تھے محمد ایاز. صبح سندھ سے عبد الغفور سمرو کال کرتے ہیں, اور اپنے علاقے میں سڑکوں کی خستہ حالی کو بیان کرتے ہوئے حکام سے درخواست کرتے ہوئے کہتے ہیں.
رام ڈسٹرکٹ شکارپور سے, یہ ہمارا روڈ کا حال اتنا خراب حالات بن گیا ہے. ایم این اے ایم پی اے کو جو فنڈ ملے ہیں وہ کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں, وہ سارے کھا گئے ہیں. ابھی تک ہمارے 8-10 سال ہو گئے ہیں, کوئی روڈ کو توجہ نہیں دے رہا ہے کوئی. ہم پہلے آدھے گھنٹے میں وہ روڈ گراس کرتے تھے, ابھی 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. ہمیں اتنی تکلیف ہے کیا بتائیں. آپ کو ریکویسٹ ہے کہ یہ مسئلہ حل کریں.
اس کے ساتھ ہی صبر احمد کو دیجئے اجازت. اگر آپ بی بی سی اردو کے کسی بھی پروڈیوسر, رپورٹر یا صحافی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے بی بی سی ٹول فری نمبر پر پوچھ سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
سربین ابھی جاری ہے. سوئٹزرلینڈ میں کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت نے بڑے پیمانے پر ڈوپنگ کے الزامات کے بعد روسی ایتھلیٹس کی اولمپکس میں شرکت پر پابندی کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ روس میں کھیلوں کے وزیر نے اس فیصلے کو سیاسی قرار دیا ہے، جبکہ فیصلہ آنے کے بعد سے روسی ایتھلیٹس اپنے مستقبل کے بارے میں کشمکش میں ہیں۔ اسی بارے میں سنتے ہیں بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت نے مبینہ طور پر روسی حکومت کی سربراہی میں کھلاڑیوں کو ڈوپنگ کی ادویات فراہم کیے جانے پر روسی ایتھلیٹس کی اولمپکس میں شرکت پر پابندی کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ فیصلے کا اعلان کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت کے سیکرٹری جنرل میتھیو ریب نے کیا۔
کھیلوں کی ثالثی عدالت نے روسی اولمپک کمیٹی اور 68 روسی کھلاڑیوں کی طرف سے دائر درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ نئے قوانین کے تحت انٹرنیشنل ایسوسی ایشن ایتھلیٹس فیڈریشن IAAF کی طرف سے قومی ایتھلیٹس فیڈریشن کو معطل کیے جانے کے بعد یہ ایتھلیٹس اولمپک کھیلوں سمیت IAAF کے تحت ہونے والے دیگر مقابلوں میں حصہ لینے کے اہل نہیں، جب تک کہ وہ متعین معیار پر پورا نہیں اترتے۔
روس کی ایتھلیٹک فیڈریشن کو عالمی ایتھلیٹکس فیڈریشن IAAF نے اس معاملے پر ایک غیر جانبدارانہ رپورٹ سامنے آنے کے بعد معطل کر دیا تھا۔ روسی اولمپک کمیٹی اور 68 روسی ایتھلیٹس نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی تھی۔ تاہم فریقین کے بیانات سننے کے بعد عدالت نے پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا۔ دوسری طرف عالمی اولمپک کمیٹی بھی ان مطالبات پر غور کر رہی ہے کہ روس پر 5 اگست سے شروع ہونے والے اولمپکس کے تمام مقابلوں میں شرکت پر پابندی عائد کر دی جائے۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اتوار کو عدالت کے فیصلے پر غور کے لیے ملاقات کرے گی۔ ثالثی عدالت کے فیصلے کے بعد روسی ایتھلیٹس غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ روس کے ورلڈ ہرڈلز چیمپئن سرگئی شوبینکو نے آج آنے والے فیصلے پر روسی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے اپنے رد عمل میں کہا،
یہ یقیناً بہت ہی افسوس کی بات ہے، لیکن میں یہ بات یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اب یہ کھیل نہیں رہا۔ یہ صورتحال انتہائی غیر صحت مندانہ ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں اپنی پوزیشن کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اگلا قدم کیا ہوگا، مجھے پہلے فیصلہ پڑھنا ہے۔
ادھر عالمی ایتھلیٹکس فیڈریشن نے کھیلوں کی ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت نے اس کے موقف کی حمایت کی اور اس فیصلے کے نتیجے میں سب کھلاڑیوں کو برابر موقع ملے گا۔ روس کے وزیر کھیل وٹالی مٹکو کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ سیاسی تھا اور اس کی کوئی آئینی بنیاد نہیں تھی۔ انہوں نے اجتماعی سزا کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو ان معاملات کو ویسا نہیں چھوڑے گا جیسی کہ وہ اب ہیں۔ کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکو کا کہنا ہے کہ آج کا فیصلہ انتہائی افسوسناک تھا۔ واضح رہے کہ حال ہی میں عالمی انسداد ڈوپنگ ایجنسی نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ سن 2011 سے 2015 کے عرصے میں موسم سرما اور موسم گرما کی اولمپکس کے درمیان روسی کھیلوں کی کمیٹی نے اپنے کھلاڑیوں کے پیشاب کے نمونوں میں ہیرا پھیری کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نگرانی کی۔ رپورٹ کے مطابق روس نے سوچی میں منعقد ہونے والے سن 2014 کی موسم سرما کے اولمپکس کھیلوں میں کھلاڑیوں کی مدد کرنے کے لیے ڈوپنگ پروگرام جاری کیا تھا۔
یہ تھی شمائلہ خان۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ کی جگہ کو قبرستان کے لیے وقف کیا جا رہا ہے اور اس پلاٹ کے ارد گرد کینٹونمنٹ بورڈ نے چار دیواری کا کام بھی شروع کر دیا ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
یہ کمپاؤنڈ مقامی انتظامیہ اور صوبائی حکومت کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پلاٹ کے بارے میں 5 سالوں میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ یہاں کیا کیا جائے۔ اب کینٹونمنٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جگہ قبرستان کے لیے وقف کر دی جائے۔ اس سے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہاں بچوں کے لیے پارک ہونا چاہیے، لیکن اس تجویز کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ کینٹونمنٹ بورڈ نے اس کمپاؤنڈ کی چار دیواری کا کام شروع کر دیا ہے اور اب اسے ایک قبرستان بنا دیا جائے گا۔ کینٹونمنٹ بورڈ کے رکن بشیر خان نے بی بی سی کو بتایا کہ بورڈ نے اس معاملے پر بحث کی تھی اور یہی فیصلہ ہوا تھا کہ یہاں قبرستان ہونا چاہیے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ انتظامیہ یہ نہیں چاہتی کہ یہ مقام اسامہ بن لادن کے حوالے سے کوئی یادگار بن جائے۔ مقامی صحافی شبیر حسین امام کے مطابق انتظامیہ کے سامنے متعدد تجاویز تھیں، لیکن مختلف وجوہات کی وجہ سے ان تجاویز پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔
اس کے لیے انہوں نے ایک طرح انتخاب کیا، اس حوالے سے تو یہ جگہ چھوٹی بنتی ہے،
یہ کافی نہیں ہے. مثال کے طور پہ چار یا پانچ کینال کا یہ رقبہ جو ہے یہ چکور بھی نہیں ہے. اس کا ایک کونا جو ہے وہ کافی لمبوترا سا ہے اور اس کے آس پاس جو ہے وہ زرعی اراضی ہے. اس تک جانے کا راستہ بھی ایک تنگ سی گلی ہے جسے یہاں جایا جاتا ہے.
شبیر حسین امام نے بتایا کہ یہ زمین اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد حکومت اور اس کے اداروں کے درمیان متنازع رہی ہے.
حکومت کے درمیان صوبائی حکومت، ضلع انتظامیہ اور کنٹرول بورڈ تینوں اس جائیداد کی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور تینوں جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ اس کے لیے الگ الگ منصوبے رکھتے ہیں. پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ جس گھر میں اسامہ بن لادن اور ان کے اہل خانہ مقیم رہے اس کو مسمار کر دیا اور اس کا جو ملبہ تھا وہاں سے ہٹا دیا. کچھ ملبہ کافی اچھے سے وہاں پڑا رہا جو کہ علی علاقے کی مشکلات کا سبب بھی تھا لیکن اس کی ملکیت کا فیصلہ نہیں ہو سکا.
اس بارے میں صوبائی حکومت کے ترجمان مشتاق غنی اور ایبٹ آباد کی ڈپٹی کمشنر سے رابطے کی بارہا کوشش کی لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. بلال ٹاؤن کے اس کمپاؤنڈ میں القاعدہ کے سابق سربراہ اسامہ بن لادن کی رہائش گاہ تھی اور ان کی ہلاکت کے بعد اس عمارت کو منہدم کر دیا گیا تھا اور اس پلاٹ کو بچے کھیل کے میدان کے طور پر استعمال کرتے تھے. اسامہ بن لادن کو مئی سال 2011 میں ایبٹ آباد کے اسی بلال ٹاؤن میں امریکی سیکیورٹی اہلکاروں نے خفیہ آپریشن کے ذریعے ہلاک کر دیا تھا. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ گوناگون مسائل سے دوچار ہے. ان مسائل کے حل کے لیے لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے شہر کے بعض علاقوں میں دیواروں پر پینٹنگز کی گئیں جس کا اہتمام ہزارہ آرٹس فورم نے کیا تھا. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
یہ پینٹنگز گلستان روڈ پر کی گئیں. ان پینٹنگز کے ذریعے شہر کے بعض مسائل کو اجاگر کرنے کے علاوہ یہ شعور بھی پیدا کرنا ہے کہ لوگ خود بھی ان کے حل کے لیے اپنے حصے کا کام کریں. جن مسائل کو اجاگر کیا گیا ان میں امن و امان اور پانی کی قلت کے علاوہ آلودگی کے مسائل بھی شامل ہیں. پینٹنگز کرنے والوں میں اسکول کے بچے بھی شامل تھے. ساتویں کلاس کے ایک طالبہ افرا بتول نے پانی کی قلت کے مسئلے کے حوالے سے پینٹنگز کی.
میں نے اس لیے یہ پینٹنگ بنائی کیونکہ ہمارے معاشرے میں پانی فضول خرچ ہو رہی ہے. ہمیں پانی کو فضول خرچ نہیں کرنا چاہیے.
ساتویں کلاس کے ایک اور طالبہ اکرا زورا نے ایک روتا ہوا کچرا دان بنایا تھا جس کی وجہ بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا.
آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ کچرا ہر طرف پھیلاتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس ڈسٹ بن ہر گھروں میں موجود ہوتا ہے. روڈ میں بھی ہر جگہ ڈسٹ بن موجود ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ کچرا زمین کے اوپر پھینکتے ہیں. تو ڈسٹ بن خود رو رہا ہے اور وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جب میں ہوں تو پھر بھی اس کے باوجود آپ لوگ کیوں سڑکوں پہ گندگی پھیلاتے ہو.
نیشنل کالج آف آرٹس لاہور کے طالب علم سجاد گور نے بتایا کہ ہزار آرٹس فورم ان لوگوں پر مشتمل ہے جو کہ آرٹس کے طالب علم ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ایک دیوار انہوں نے چھوٹے بچوں کے لیے مختص کی تھی تاکہ وہ اپنی سوچ اور جذبات کی عکاسی کر سکیں. انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ زیادہ تر بچوں نے سرخ رنگ کا انتخاب کیا.
ہم نے مختلف رنگ جو ہے مختلف بچوں کے سامنے رکھے. جو موسٹلی بچے تھے ان میں وہ ریڈ کلرز کو جو ہے اٹھا رہے تھے بار بار جو مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا. مجھے لگتا ہے کہ ان گزشتہ چند سالوں میں ہمارے اوپر جو حالات اور واقعات ہوئے اس سرخ رنگ کا جو ہے ان حالات واقعات کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے.
جہاں اس پینٹنگز کے ذریعے شہر کو درپیش مسائل کو اجاگر کیا گیا وہاں اس سے گلستان روڈ کی دیوار کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوا ہے. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آج قانون ساز اسمبلی کی 41 نشستوں کے لیے عام انتخابات کا انعقاد کیا گیا. اس خطے میں پہلی بار بڑی تعداد میں پاکستانی فوج کی نگرانی میں انتخابات کروائے گئے. اب تک عمومی طور پر یہاں وہی جماعت برسر اقتدار آئی ہے جن کو پاکستان کی حکومت کی حمایت حاصل رہی ہو. مظفر آباد سے اورنگزیب جرال کی رپورٹ.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آج جمعرات کے روز قانون ساز اسمبلی کی 41 نشستوں کے لیے عام انتخابات کا انعقاد کیا گیا جس میں 26 لاکھ سے زائد افراد کو ووٹ دینے کا حق حاصل تھا. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی 29 جبکہ پاکستان میں مقیم پناہ گزینوں کی 12 نشستوں کے لیے کل 423 امیدواروں نے حصہ لیا. اس خطے میں خواتین ووٹرز کی تعداد 44% ہے مگر ان انتخابات میں 8 خواتین امیدواروں نے حصہ لیا. 41 نشستوں کے لیے کل 5,427 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے جن میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے 17,000 پاکستانی فوجی اہلکاروں کے علاوہ 18,000 دیگر اداروں کے اہلکاروں کو تعینات کیا گیا.
یہ تھے مظفر آباد سے صحافی اورنگزیب چرال. سیر بین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام ایڈیٹر تھے ثقلین امام. پروڈیوسر امبر خیری، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے راج نارائنہ سامی، اور اسلام آباد میں سار الحق، عادل شاہزیب اور سیربین کی ٹیم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ جعفری۔
اور اگر بھارت میں کسی بھی طرح کی دہشت گردی ہے تو وہ پاکستان کی حمایت یافتہ ہے۔ ناکام بغاوت کی کوشش کے بعد ترکی سے فرار ہونے والے 8 فوجیوں کو غیر قانونی طور پر یونان میں داخل ہونے کا مجرم پایا گیا ہے اور انہیں 2 ماہ کی معطل سزائیں سنائی گئی ہیں۔ نائجیریا میں فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ملک کے شمال مشرق میں بوکو حرام کے باغیوں کی قید سے 80 عورتوں اور بچوں کو آزاد کروا لیا ہے۔ ایرانی حکام نے مبینہ طور پر ایک دہشت گرد گروہ کے 40 ارکان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ گروہ ملک کے جنوب مشرق میں عسکری اہداف کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ امریکہ کے حکام نے دنیا کی سب سے بڑی آن لائن پائریسی کی ویب سائٹ چلانے کے الزام میں ایک یوکرینی شخص پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔